الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ یونس کی آیت 47 کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ آیت اس لحاظ سے قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی عدالت کا قانون بیان ہوا ہے. قرآن مجید کے بارے میں یہ بات تو بارہا بیان ہو چکی ہے کہ وہ اپنے مضمون کے لحاظ سے ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، لہٰذا اصلاً ہر جگہ اور ہر مقام پر اسی قانون کا بیان ہے، لیکن یہاں اسے لفظی لحاظ سے قانون کے طور پر بیان کیا گیا ہے. اس کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں، ایک مرتبہ پھر سن لیجئے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا. یہ ظاہر ہے کہ ان قوموں کا ذکر ہے جو زیادہ تر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آئیں یا اس زمانے میں تھیں جب ابھی بنی اسرائیل کا استعفیٰ نہیں ہوا تھا. اس میں یہی قانون، یہی قاعدہ روبہ عمل رہا، اور اللہ تعالیٰ جب یہ قومیں جرائم کا ارتکاب کرتی تھیں تو اگر یہ فیصلہ کر لیتے کہ ان کو دنیا ہی میں سزا دینی ہے اور ان کے لیے دنیا ہی میں خدا کی عدالت کا ظہور ہونا ہے، تو پھر ان کی طرف رسولوں کو مبعوث کر دیتے تھے. نبی اور رسول کے بارے میں یہ بات تو قرآن نے واضح کر دی ہے کہ یہ الگ الگ اصطلاحات بھی ہیں اور ایک ہی منصب کے حاملین کے لیے استعمال ہونے والے دو مترادف الفاظ بھی. نبیوں کو رسول کہہ لیا جاتا ہے، رسولوں کو نبی کہہ لیا جاتا ہے، لیکن بعض مقامات پر یہ اپنے اصطلاحی مفہوم میں استعمال ہوئے ہیں. زبان کا یہ قاعدہ بھی ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس میں الفاظ اگر اپنا ایک لغوی مفہوم رکھتے ہیں اور وہ اس میں کسی اصطلاحی مفہوم میں جانے سے پہلے مستعمل تھے تو وہ لغوی مفہوم باطل نہیں ہو جاتا، وہ اس میں استعمال ہوتے رہتے ہیں. اسی طرح جب وہ اصطلاح بن جاتے ہیں تو ہم جس طرح لفظوں میں انتخاب کرتے ہیں کہ یہاں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے، اگر اس کے متعدد معنی ہوں تو ان کے بارے میں بھی سیاق و سباق سے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں یہ لفظ اپنے لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے، یہاں عمومی مفہوم میں استعمال ہو گیا ہے، اور یہاں یہ اپنے اصطلاحی مفہوم میں آیا ہے، جیسے کہ لفظ صلاۃ ہے قرآن مجید میں ان سب پہلوؤں سے استعمال ہوا ہے. اس آیت سے متعلق جو حاشیہ میں نے لکھا ہے اس کا کچھ حصہ پڑھا گیا تھا، اس کو بھی میں دہرا دیتا ہوں. یہ اسی قانون کا بیان ہے جس کی وضاحت ہم جگہ جگہ کر چکے ہیں کہ نبوت اور رسالت کو ذریت ابراہیم کے لیے خاص کر دینے سے پہلے دنیا کی تمام قوموں پر خود انہی کے رسولوں کے ذریعے سے اتمام حجت کیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے قوموں کو انتخاب کیا، پھر جس قوم کی طرف چاہا اپنا ایک رسول بھیجا، پھر اس رسول کے ذریعے سے جب حجت پوری ہو گئی تو پھر دنیا میں ان کو سزا دی گئی. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آخرت کی سزا سے ان کو استثناء حاصل ہو گیا ہے، بلکہ وہ سزا جو لوگوں کو قیامت میں ملنی ہے ان کے لیے اس کی ابتدا اسی دنیا سے ہو گئی. اسی کو قرآن مجید نے آل فرعون کے معاملے میں واضح کیا ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح رسولوں کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر لیتے اور ان کو جھٹلا دیتے ہیں، ان کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، وہ برزخ میں بھی ایک طرح کے عذاب میں مبتلا رہتے ہیں، اور جب وہ برزخ کی نیند سے اٹھائے جائیں گے تو قیامت میں پھر الی اشد العذاب، ان کو سخت ترین عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ تو یہ اسی قانون کا بیان ہے۔ قرآن میں اس کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسول اپنے مخاطبین کے لیے خدا کی عدالت بن کر آئے۔ یعنی رسولوں کے جو فرائض منصبی قرآن میں بیان ہوئے ہیں وہ دو ہی ہیں، ایک یہ کہ جو ہدایت انہیں دی جاتی ہے وہ اس ہدایت کو اتمام تک پہنچا دیں، ہر لحاظ سے لوگوں تک واضح کر دیں، وہ بلاغ مبین کے لیے معمور ہوتے ہیں، صاف صاف طریقے سے بے کم و کاست اس ہدایت کا ابلاغ کر دینا۔ اسی کو کہا ہے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اگر آپ نے اس کو پورا نہیں کیا فما بلغت رسالتہ، تو یہ گویا پیغمبری کے جس منصب پر آپ کو فائز کیا گیا ہے اس میں کوتاہی ہوگی۔ اور یہ بھی اس کے ساتھ واضح کر دیا گیا ہے کہ اس منصب کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اگر ادنا درجے میں بھی کسی چیز کا اخفاء ہوگا یا کسی میں کوئی ترمیم ہوگی یا اپنی طرف سے کوئی بات کہی جائے گی معاذ اللہ، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَ بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَ مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، شرق کاٹ دی جائے گی، اسی دنیا میں سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری یہ دی ہے۔ دوسری یہ کہ جو لوگ اس منصب پر فائز ہوتے ہیں وہ خدا کی عدالت بنا کر بھیجے جاتے ہیں۔ عدالت بنا کر بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اپنے براہ راست مخاطبین کے لیے ایک الگ ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے تقاضے سے انہیں بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں۔ انہی کو ہم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ انذار کرتے ہیں، انذار عام کرتے ہیں، اس کے بعد ہجرت و برات کے مراحل آتے ہیں، پھر اس کے بعد انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اب اقدام کریں۔ یہ اقدام ان کے ذریعے سے ہو تو ایک اور ذمہ داری ان پر آ جاتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے سزا دے دیتے ہیں۔ تو یہ سب اس دوسری ذمہ داری کے تقاضے ہیں، یعنی خدا کی عدالت بن کر آتے ہیں۔ قرآن نے بتایا ہے کہ رسولوں کی دعوت میں یہ فیصلہ، یعنی یہ جو عدالت بن کے آتے ہیں اس کا جو فیصلہ صادر ہوتا ہے، یہ فیصلہ انذار، انذار عام، اتمام حجت اور ہجرت و براہت کے مراحل سے گزر کر صادر ہوتا، اور اس طرح صادر ہوتا ہے کہ آسمان کی عدالت زمین پر قائم ہوتی، خدا کی دینونت کا ظہور ہوتا۔ دینونت جزا و سزا، وہ جزا و سزا جس کا ظہور پوری دنیا کے لیے قیامت میں ہوگا، وہی عدالت، وہی دینونت، وہی جزا و سزا یہاں ظاہر ہو جاتی ہے، اور رسول کے مخاطبین کے لیے قیامت صغرا برپا ہو جاتی ہے۔ ایک قیامت جو اس وقت برپا ہوگی جب زمین و آسمان ایک نئے زمین و آسمان میں بدل دیے جائیں گے، وہ قیامت کبرا ہے، بڑی قیامت ہے، اور یہ قیامت صغرا ہے، وہ پورے عالم کے لیے، اس پوری کائنات کے لیے، یہ جب سے بنی ہے، جب سے انسان یہاں آئے ہیں، سب کے لیے ہوگی، اور یہ ان قوموں کے لیے ہوتی ہے جن کی طرف رسولوں کی بعثت ہوتی ہے۔ اس دعوت کی جو تاریخ قرآن میں بیان ہوئی ہے، یعنی یہ جو رسولوں کی دعوت ہے، اس کی جو تاریخ قرآن میں بیان ہوئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر بالعموم دو ہی صورتیں پیش آتی ہیں۔ یعنی بالعموم جو ہمارا مطالعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اور بھی صورتیں پیش آئی ہوں تو اس سے انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے، بالعموم دو ہی صورتیں پیش آتی ہیں۔ ایک یہ کہ پیغمبر کے ساتھی بھی تعداد میں کم ہوتے ہیں اور اسے کوئی دارالحجرت بھی میسر نہیں آتا، جیسے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کے بارے میں دیکھا کہ بس اتنے ہی لوگ تھے جو ایک کشتی میں سوار ہو جائیں۔ اسی طرح کا معاملہ حضرت صالح، اسی طرح کا معاملہ حضرت لوط، اور دوسرے بعض پیغمبروں کا ہوا، دو چار، دس، بیس، اتنے ہی لوگ ایمان لائے۔ سیدنا مسیح کے ساتھ بھی اگرچہ بہت لوگ ان کی عقیدت محبت میں باہر نکلے، لیکن سچا ایمان لانے والے، ان کو ماننے والے، آخری مرحلے میں ان کا ساتھ دینے والے 10-20 سے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ دوسرے یہ کہ وہ موتد بے تعداد میں اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلتا ہے، اور اس کے نکلنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کسی سرزمین میں اس کے لیے آزادی اور تمکن کے ساتھ رہنے بسنے کا سامان کر دیتا ہے۔ یہ معاملہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، ان کی پوری قوم ایمان لے آئی. سیدنا یونس کے ساتھ ہوا، ان کی بھی پوری قوم ایمان لے آئی. سیدنا یونس کی تو قوم ایمان لے آئی، بادشاہ بھی ایمان لے آیا، اس لیے کہیں نکلنے کا کوئی سوال نہیں تھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس کے بعد ہجرت کرنا تھی اور وہاں سے نکلے، اور جب وہ نکلے تو اس کے بعد فرعون اور اس کے سرداروں پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ معاملہ جس طرح ہوا اس کی تاریخ سے ہم سب واقف ہیں کہ آپ کو ام القرآن مکہ کو چھوڑنا پڑا، یثرب میں آپ کو ایک دار الہجرت میسر آیا، پھر صحابہ بتدریج ہجرت کر کے وہاں پہنچتے رہے، وہاں ان کی تنظیم ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی پر یہ ذمہ داری ڈال دی کہ اب جو سزا مجھے دینی ہے وہ تمہارے ہاتھوں سے دی جائے گی. پہلی صورت میں، یعنی جب ساتھی زیادہ تعداد میں نہیں ہیں، دو ہیں چار ہیں، پہلی صورت میں رسول کے قوم کو چھوڑ دینے کے بعد، عام اس سے کہ وہ اس کی وفات کی صورت میں ہو یا ہجرت کی صورت میں، دونوں ہی صورتیں قرآن نے بیان کر دی ہیں اور یہ بتا دیا ہے کہ اما نرینک کلذی وعدہ او نتوفین، یعنی یا تو ہم وہ سب یہیں دکھا دیں گے جس کا ہم ان کو وعدہ سنا رہے ہیں، جس کی وعید ہم انہیں سنا رہے ہیں، اور یا یہ ہے کہ پھر آپ کو وفات دیں گے اور اس کے بعد ان سے نمٹیں گے. عام اس سے کہ وہ اس کی وفات کی صورت میں ہو یا ہجرت کی صورت میں، یہ فیصلہ اس طرح صادر ہوتا ہے کہ آسمان کی فوجیں نازل ہوتیں، صاف و حاسب کا طوفان اٹھتا، اور ابر و باد کے لشکر قوم پر اس طرح حملہ آور ہو جاتے ہیں کہ رسول کے مخالفین میں سے کوئی بھی زمین پر باقی نہیں جاتا. جس طرح کہ حضرت نوح کے معاملے میں، حضرت صالح کے معاملے میں، حضرت ہود کے معاملے میں، حضرت شعیب کے معاملے میں ہم نے یہ دیکھا، قرآن مجید نے ان کی داستان سنائی ہے. تاہم یہ معاملہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے لیے قرآن اپنی اصطلاح میں مشرکین کا لفظ استعمال کرتا ہے، یعنی وہ لوگ کے جو شرک کو دین کی حیثیت سے اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں. قرآن مجید سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شرک جب اس طرح سے کیا جاتا ہے، یعنی جانتے بوجھتے شرک کو شرک مان کر جب اس دعوے کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے کہ اصل میں شرک ہی ہے جس پر اللہ نے اس کائنات کی بنیاد رکھی ہے، اور یہ فلاں اور فلاں اللہ کے شرکا شفا ہیں اور انہی کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں، جب شرک دین کی حیثیت سے اختیار کر لیا جاتا ہے، شرکی کے حق میں تمام تر استدلال ہوتا ہے، اور شرکی کو لوگ دین کی حیثیت سے اپنے دین کو قبول کرنے نہ قبول کرنے کا معیار بنائے ہوتے ہیں، تو پھر ان کو قرآن مشرک کہتا ہے. اور مشرکین کے لیے قیامت میں بھی آخری سزا ہے، ابدی جہنم کی سزا بیان ہوئی ہے، اور دنیا میں بھی آخری سزا ہے. رہے وہ لوگ جو اصلاً توحیدی سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا. یعنی شرک اور توحید میں جو دونوں صورتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے فرق کیا ہے. کوئی قوم یا کوئی گروہ یا کوئی جماعت شرک کو دین کی حیثیت سے مان کر اپنے دین کے طور پر پیش کر رہی ہے، اس کا معاملہ الگ ہے. یہ تو قرآن کہتا ہے کہ سنگین ترین جرم ہے، اللہ پر ایک افتراء ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے، یہ اس کے مقابلے میں استکبار ہے. اور دوسرے یہ کہ کوئی قوم، کوئی فرد یا کوئی گروہ اللہ ہی کو تنہا مانتا ہے، توحید ہی کا اقرار کرتا ہے، توحید کو اپنا دین سمجھتا ہے، لیکن کوئی ایسا عقیدہ اختیار کر لیتا ہے کہ ذرا غور کے ساتھ دیکھا جائے، تفحص سے کام لیا جائے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو شرک ہے. اور اس کی جو بڑی بڑی مثالیں ہیں وہ قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں، خاص طور پر نصارہ نے جس شرک کو اختیار کیا، یہ تاویل کا شرک ہے. یعنی آدمی نے شرک اختیار کیا ہے لیکن وہ میرے نزدیک شرک ہے، وہ اس کو نہیں مانتا. آپ کے نزدیک شرک ہے، میں اس کو نہیں مانتا. تو یہ جب صورت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ معاملہ نہیں کرتے. یعنی یہاں ایک طرح کی رعایت ہے بندوں کے لیے، اور یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اس کو ملحوظ رکھا ہے. رہے وہ لوگ جو اصلاً توحیدی سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا. ان کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ ان کے استیصال کے بجائے یعنی انہیں آخری سزا نہیں دی جاتی، موت کی سزا دنیا میں آخری سزا ہے اور قیامت میں ابدی جہنم یہ آخری سزا ہے، تو وہ انہیں نہیں دی جاتی، ان کے استیصال کے بجائے ان پر ذلت اور محکومی کا عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے جہاں یہ قانون بیان کیا ہے کہ سزا کیا ہوگی تو وہاں لفظ بھی یہی اختیار کیے، یعنی ان الذین یحادون اللہ ورسولہ فاولئک فی الاضلین، ذلت کا عذاب ہے، یہ کبھی ذلت کی موت کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی ذلت کی زندگی کی صورت میں، تو ان پر زندگی میں ذلت اور محکومی مسلط کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا، اور قوم نوح، قوم ہاد، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب اور اس طرح کی بعض دوسری قومیں اس کے برخلاف زمین سے مٹا دی گئی، یعنی وہ چونکہ کسی ایسے جرم کو اختیار کیے ہوئے تھیں کہ جس کی آخری سزا دنیا میں موت ہے اور قیامت میں ابدی جہنم، تو وہ مٹا دی گئیں، لیکن یہ لوگ توحید کو ماننے والے تھے، توحیدی کے علم بردار تھے، توحیدی پر ایمان رکھتے تھے، اس وقت بھی یہی صورتحال ہے، اہل کتاب کا یہی دعویٰ ہے کہ وہ توحید پرست ہیں، توحید ہی کو مانتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں، تو اس میں بحث ہوگی، گفتگو ہوگی، اس میں حکم وہ نہیں لگایا جائے گا جو مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ دوسری صورت کے لیے بھی یہی قانون ہے، دوسری صورت کیا ہے، یعنی جس میں بڑی تعداد میں لوگ رسولوں پر ایمان لے آئے، ان کے ساتھ نکلے، لیکن اس میں عذاب کا یہ فیصلہ رسول اور اس کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے نافذ کیا جاتا ہے، یعنی بالعموم یہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں قوم کو کچھ مزید مہلت مل جاتی ہے، رسول اس عرصے میں دارالحجرت کے مخاطبین پر اتمام حجت بھی کرتا ہے، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کی تربیت اور تطہیر و تزکیے کے بعد انہیں اس معرکہ حق و باطل کے لیے منظم بھی کرتا ہے، اور دارالحجرت میں اپنا اقتدار بھی اس قدر مستحکم کر لیتا ہے کہ اس کی مدد سے وہ منکرین کے استحصال اور اہل حق کی سرفرازی کا یہ معرکہ سر کر سکے۔ یعنی اس صورت میں پھر ناگزیر ہوتا ہے کہ تیاری ہوتی ہے، لوگ منظم ہوتے ہیں، ایک ریاست کا نظم قائم کر کے پھر ان کے ذریعے سے اقدام کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس پر ایک تفصیلی حاشیہ ہے، اس لیے کہ یہ قانون یہاں بیان ہوا ہے۔ فرمایا ہے کہ وہ یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، اس کے جواب میں، یعنی جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، اس سے پیچھے یہ آیت ہے کہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، ہم اس پیغمبر کے سامنے ہی اس عذاب کا کچھ حصہ تمہارے سامنے لے آئیں، یا اس کو وفات دیں اور اس کے بعد تم سے نمٹیں، اور پھر انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہی اللہ کا قانون ہے، اس قانون کو یہاں پر بھی سامنے آنا ہے، اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ تم سچے ہو، اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ سچے ہو تو ہمارے لیے یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ ظاہر ہے کہ استفسار نہیں ہے، یعنی اس میں ایک طرح کا استہزاء ہے کہ یہ کیا دھمکیاں ہم کو سناتے ہو اور یہ تاریخ ہم کو بتاتے ہو، یہ تو پرانوں کے قصے ہیں، اساطیر الاولین ہیں، اگر واقعی تم لوگ سچے ہو تو لے آؤ پھر وہ عذاب۔ یعنی یہ اس سرکشی کا بیان ہے جو اس سوال کی صورت میں سامنے آتی ہے، اس کا جواب دیا ہے، فرمایا قل لا املک لنفسی ذرم ولا نفع الا ما شاء اللہ، ان سے کہو میں اس معاملے میں کیا کہہ سکتا ہوں، یعنی پیغمبر کی حیثیت سے مجھے اس طرح کی چیزوں کا کوئی علم نہیں دیا گیا، نہ یہ چیزیں میرے اختیار میں دی گئی ہیں، میری ذمہ داری تو بلاغ مبین ہے، مجھے بات پہنچانی ہے اور ہر لحاظ سے پہنچا دینی ہے، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، یعنی تمہیں کیا نفع پہنچاؤں گا اور کیا نقصان پہنچاؤں گا، میری ذات بھی اس پروردگار کی مٹھی میں ہے، وہ جس طرح چاہے میرے ساتھ معاملہ کرے، تو مجھے تو اپنی ذات پر بھی کوئی اختیار نہیں ہے، میں نفع کے لیے دعا کر سکتا ہوں، نقصان کے لیے درخواست کر سکتا ہوں کہ اس سے بچا لیا جاؤں، لیکن یہ سب نفع و ضرر اسی پروردگار کے ہاتھ میں ہے، تو تم مجھ سے کیا مطالبہ کرتے ہو؟ تو یہ دیکھیے پیغمبر کی جو حیثیت ہے، وہ کس طرح واضح کر دی کہ یہ اس جگہ پر کھڑے ہو کر آپ اپنا کام کریں، یہ اللہ کے کام ہے۔ میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، لا املک لنفسی ضرا ولا نفع الا ما شاء اللہ۔ یہ دو لفظ کافی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے جو علم غیب اور اختیارات کی بحثیں اٹھائی ہیں وہ قرآن کے تصورات سے کس طرح ہٹی ہوئی ہیں، اور قرآن مجید بندوں کو کہاں رکھتا ہے، اس عالم کے پروردگار کی کیا حیثیت بتاتا ہے، اور رسولوں کے باب میں کیا کہتا ہے۔ ان سے کہو میں اس معاملے میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، یعنی کسی دوسرے کو نفع پہنچانا یا نقصان پہنچانا یہ تو بہت بڑی بات ہے، میں اپنی ذات کے لیے بھی ایسا کوئی اختیار نہیں رکھتا، اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اسی کا فیصلہ ہے، مگر جو اللہ چاہے، الا ما شاء اللہ، یعنی یہ سب اختیارات اسی پروردگار کے پاس ہیں، میری کیا حیثیت ہے۔ لکل امت نجل، اور فرمایا کہ یہ جو تم مجھ سے کہتے ہو کہ جس عذاب کی وعید ہمیں سنائی جا رہی ہے یہ لے آؤ، تو اس کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہوتا ہے اور ہر قوم کے لیے وہی مقرر کرتا ہے، یعنی یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک قاعدہ ہے جس کے تحت مقرر کیا جاتا ہے، جو میرے علم میں ہو اور میں تمہیں بتا دوں کہ تم اتنے برس جی لو گے تو یہ وقت آ جائے گا۔ جس طرح فرد کی زندگی کتنی ہوگی، کتنی مہلت اس کو ملے گی، کون عالم شباب میں دنیا سے رخصت ہو جائے گا، کون بڑھاپے کو پہنچے گا، کس کو کیا احوال پیش آئیں گے، تو موت کا وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں رکھا ہوا ہے، اسی کے اختیار میں ہے، اسی کے علم میں ہے۔ یہ فرد کے معاملے میں بھی یہی اصول ہے، یہی چیز قوموں کے معاملے میں بھی ہے، یعنی وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کسی قوم کو کتنی مہلت دینی ہے، کتنا عرصہ اس کو موقع دیا جائے گا، پھر وہ طے کر دیتا ہے کہ فلاں وقت میں اس کا فیصلہ صادر ہو جائے گا۔ تو اس کو قانون کے طور پر پیغمبر سے کہا کہ بیان کر دو، یعنی پہلی بات ظاہر ہے کہ یہ کل کے تحت ہے جو کچھ بھی بیان ہو رہا ہے، پہلی بات یہ کہی کہ ان سے کہو، یعنی ان کو خطاب کر کے ان کو بتا دو کہ میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، مگر جو اللہ چاہے تو میں تمہارے لیے کوئی فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں، میرا اختیار کا یہ دائرہ ہی نہیں ہے۔ دوسری بات انہیں یہ بتاؤ کہ لکل امت اجل، اللہ نے ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، یہ جو اجل ہے یعنی کب اللہ کی گرفت ہوگی، کب وہ کسی کو موت کے حوالے کر دے گا، نہ فرد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اس میں کسی دوسرے کو مداخلت کا حق دیتے ہیں، نہ قوموں کے معاملے میں، اور نہ اس پوری دنیا کے معاملے میں کہ اس کے لیے وہ اجل کب آئے گی، وہ بھی انہی کے علم میں ہے، انہی کے اختیار میں ہے۔ تو ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور فرمایا اذا جاء اجلہم فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب ان کا وقت آ جاتا ہے یعنی جب اللہ کی طرف سے وقت آئے گا، قیامت کا آئے، میرا آپ کا آئے، یا کسی قوم کا آئے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو پھر نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتے ہیں نہ آگے، یعنی اللہ کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جواب دیا ہے، استہزاء کے طور پر یہ سوال کیا گیا تھا کہ وہ یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ سچے ہو تو ہمارے لیے یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ یہ بتایا گیا کہ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اس کا وقت بھی اسی نے مقرر کیا ہوا ہے، اور جو وقت اس نے مقرر کیا ہوا ہے اسے نہ تم ٹال سکتے نہ میں ٹال سکتا۔ میرے اندر شدید خواہش پیدا ہو جائے کہ وہ کل آ جائے تو میں اسے لا نہیں سکتا، نہ ایک گھڑی وہ وقت پیچھے ہو سکتا ہے نہ آگے ہو سکتا ہے۔ یہ آیت کس محل میں ہے؟ میرے اور تمہارے کہنے سے، یعنی اللہ نے جو مقرر کیا ہے وہ جو چاہے کرے، وہ تو بتا دیا کہ الا ما شاء اللہ، لیکن یہ کہ جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے اس میں میرا یا تمہارا یا کسی اور کا، کسی فرشتے کا، کسی جن کا کوئی اختیار نہیں، وہ سب معاملہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ مضمون قرآن مجید نے جگہ جگہ بیان کیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ انسانوں کے ہاتھ میں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں دی گئی، کسی درجے میں بھی نہیں دی گئی، کسی مخلوق کے ہاتھ میں بھی نہیں دی گئی۔ فرشتے بھی اس معاملے میں اللہ کے فیصلے ہی کا انتظار کرتے ہیں، نہ کسی شخص کی موت کا معاملہ، نہ قوموں کی اجل کا معاملہ، اور نہ قیامت کا معاملہ. بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے کہ یہ سب اللہ ہی کے علم میں ہے اور اسی کے اختیار میں. اس کے ہاں ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے. جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو پھر نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتے ہیں نہ آگے. قل ارئیتم من اتاکم عذابہ بیاتن او نہارن ماذا یستعجل منہ المجرمون. ان سے کہو، یعنی یہ بتایا ہے کہ تم تو یہ کہتے ہو نا کہ یہ لے آؤ اور یہ کب آئے گا، یہ بحث کی چیز نہیں ہے. وہ تو اللہ نے وقت مقرر کیا، جب وہ لانا چاہے گا لے آئے گا. ان سے کہو، یہ بتاؤ کہ اگر اس کا عذاب تم پر رات یا دن میں کسی وقت آ پڑے تو کیا کر لو. یعنی تمہارے سوچنے کی چیز تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ جب وہ آ جائے گا تو فیصلہ صادر ہو جائے گا، تو پھر کیا کوئی بچنے کی راہ ہے؟ کوئی تدبیر سوچ رکھی ہے؟ کوئی خندق کھود رکھی ہے؟ کوئی حصار بنا رکھا ہے؟ کوئی آسمان کے راستے میں رکاوٹ حائل کر رکھی ہوئی ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ یعنی اس کے سامنے پڑے ہوئے ہو تم. وہ جس وقت فیصلہ سنائے گا کوئی اس کو ٹال نہیں سکے گا. تو یہ بتاؤ کہ کر کیا لوگے اس وقت. قل ارئیتم ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارا، یعنی اس کا وقت تو مقرر نہیں ہے، تمہیں اطلاع دے کے بھی نہیں آئے گا، رات میں آ جائے گا، دن میں آ جائے گا. جب یہ فیصلہ صادر ہو جائے گا تو یہ بتاؤ ذرا اور سوچو اس بات کے اوپر کہ اس وقت کرو گے کیا. تو فرمایا کہ آخر کیا چیز ہے جس کے بھروسے پر یہ مجرم جلدی مچائے ہوئے. یعنی انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص جرم کا ارتکاب بھی کرتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کی ایک سزا ہے، تو کوئی بھروسہ ہوتا ہے نا کہ فلاں بچا لے گا اور فلاں شفاعت کر دے گا. یہ کس بھروسے پر جلدی مچائے ہوئے؟ بار بار کہتے ہیں لے آؤ، کوئی حصار بنایا ہے؟ یعنی اس وقت انہوں نے باقاعدہ تیاری کر رکھی ہے کہ اگر اب آئے گا تو مقابلہ کر لیں گے. کیا چیز ہے خدا کے مقابلے میں؟ اس پر میں نے لکھا ہے یہاں اسلوب تبدیل کر کے ان کے لیے مجرم کا لفظ استعمال کیا ہے. یعنی اس سے پہلے خطاب کا اسلوب تھا یا غائب کے سیگے تھے، یہاں ان کے لیے مجرم کا لفظ استعمال کیا ہے. استاذ امام لکھتے ہیں، یہاں مجرموں کے لفظ میں ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ جو لوگ جرم سے بری ہیں، یعنی جنہوں نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا، اگر وہ اس طرح کا سوال کرتے تو اس کے لیے تو ایک جواز ہو سکتا تھا، لیکن جو لوگ مجرم ہیں اور جن کے جرم ہی کی پاداش میں یہ برق خاطف گرنے والی ہے، یہ بجلی جن کے نشیمن پر گرنے والی ہے، ان کی یہ ڈٹائی، ان کی بدبختی اور شامت کے سوا اور کس چیز کی دلیل ہے؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے جو سب سے بڑی زنجیر اس کے پاؤں میں پڑ جاتی ہے وہ اس کی انانیت، جس کو اخذت العزت بالاسم کہا ہے. یعنی جس وقت انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہوتا چلا جاتا ہے، سوائے اصرار کے کوئی چیز باقی نہیں رہتی، وہ راستے نکالتا ہے کہ وہ اپنے جرم کا یا جن مجرموں سے وہ تعلق رکھتا ہے ان کا دفاع کس طریقے سے کرے. اگر یہ مصیبت کسی پر آ پڑے تو یہ گویا عقل پر بھی آ پڑی ہے، دماغ پر بھی آ پڑی ہے، اخلاق پر بھی آ پڑی ہے، ہر چیز کو برباد کر دیتی، آکاس بیل کی طرح یہ چیز کھا جاتی. تو یہاں فرمایا ہے کہ یہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، تو یہ ڈٹائی ہے، اور ڈٹائی بدبختی اور شامت ہی کا ذریعہ بنتی ہے. فرمایا کہ ثم اذا ما وقع منتم به، پھر کیا جب آ پڑے گا اسی وقت اس کو مانو گے. یعنی جب آ پڑے گا تو پھر تو گنجائش نہیں رہے گی، اس وقت مانو گے. فرمایا الان وقت کنتم بہی تستاجلون، اب مانے ہو، تم اسی کے لیے جلدی مچائے ہوئے تھے. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون. اس وقت ان ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، یہ اسی کا بدلہ مل رہا ہے جو کچھ تم کماتے تھے. یعنی اس وقت تو پھر یہ ہوگا، کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہے گا، نکلنے کی راہ باقی نہیں رہے گی، کوئی فرار کا راستہ نہیں ہوگا، پھر تو عذاب ہوگا اور یہ فصیحت ہوگی. اقول و قولی حاضہ وستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.